لقد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قرآن مجید کا نواں پارہ ان کلمات سے شروع ہوتا ہے اور قال الملأ کے الفاظ سے پہچانا جاتا ہے. اس میں انبیاء کرام کے واقعات ہی جاری و ساری ہیں اور جس کا ذکر پچھلے سپارے کے ضمن میں آیا تھا کہ رسول قوموں کو مخاطب کرتے تھے اور جواب قوم نہیں قوم کے سردار دیا کرتے تھے. اسی سلسلے میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں کا ذکر ہے جس سے یہ پارہ شروع ہو رہا ہے. آیت نمبر 94 میں جا کر ایک اصول بیان کیا گیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ کہ ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس کے رہنے والوں کو ہم نے تکالیف اور مصائب سے دوچار کیا, پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا یہاں تک کہ مال و اولاد میں زیادہ ہو کر وہ کہنے لگے کہ اسی طرح کا رنج اور ہار راحت ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا ہے, تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اپنے حال سے بے خبر تھے. اس کے بعد آیت نمبر 103 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے اور ایک طویل ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی یوں تو قرآن مجید کے کئی سپاروں میں آئی ہے لیکن اس کا ایک بہت اہم حصہ سورۃ الاعراف میں بھی 9 پارے کے اندر واقع ہوا ہے. فرمایا ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون و ملئہ فظلموا بہا, پھر ہم نے مبعوث فرمایا ان کے بعد یعنی باقی پیغمبروں کے بعد جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے موسیٰ کو ہم اپنی آیات کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف, لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ زیادتی کی. یہ بڑی اہم بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چونکہ مبعوث ہی فرعون کی طرف کیا گیا تھا اور ان کی بعثت کا مقصد ہی بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانا تھا, لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلی ہی ملاقات میں اپنا تعارف کروانے کے فوراً بعد اس سے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ ارسل معی بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. اور پھر فرعون نے پوچھا کہ کیا نشانی ہے تمہارے پاس, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا یکایک وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا, پھر دوبارہ انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور پھر وہ لاٹھی بن گیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالتے ہوئے بغل میں لے گئے اور پھر نکالا تو وہ بالکل سفید تھا, چمکتا ہوا بغیر کسی بیماری کے. فرعون کے درباری کہنے لگے کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کرے, لہذا فیصلہ کیا گیا کہ پورے ملک سے جو ماہر جادوگر ہیں انہیں اکٹھا کیا جائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کا مقابلہ کروایا جائے. لہذا ملک بھر سے ماہر جادوگر اکٹھے کیے گئے اور ایک دن مقرر کیا گیا کہ جب ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا کہ تم اپنا داؤ کھیلو, تو جتنی بھی لاٹھیاں اور رسیاں دربار کے اندر موجود تھیں اس سٹیج پر وہ تمام سانپ بن گئیں اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف چلنا شروع کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ بھی اپنا اثر ڈال دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی اپنا عصا ڈالا وہ ایک بڑا سانپ بن گیا جو ان تمام رسیوں کو نگل گیا۔ اب ایک عام دیکھنے والے کے لیے تو یہی فیلنگ ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ایکٹ ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے اور جادوگروں کا ایکٹ جو ہے یہ بہت ویک ہے۔ حقیقت یہ تھی جس کی تفصیل آپ کو دوسری صورتوں کے اندر ملے گی کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جادو صرف ایک نظر آنے والی چیز ہوتی ہے بغیر حقیقت کے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا واقعتاً ایک اجدہ بن گیا تھا، لہذا جادوگر تو فوراً پہچان گئے کہ ہم نے تو صرف نظر کا دھوکہ پیدا کیا تھا اور یہ واقعتاً سانپ ہے، لہذا وہ تو سجدے میں گر گئے، باوجود اس کے کہ انہوں نے بادشاہ سلامت سے پہلے بڑے وعدے وعید لیے تھے کہ اگر ہم جیت جائیں گے تو ہمیں کیا خوب انعام و اکرام ملے گا، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے حقیقت کو دیکھا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بچھ گئے اور کہنے لگے کہ ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ بادشاہ نے ان پر بے انتہا تشدد کیا، ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹے اور انہیں سولیاں دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں اور ہمیں آخرت میں جو اس پر اجر ملنے والا ہے وہ دنیا کی جو بھی سب زیب و زینت ہے اس سے زیادہ عزیز ہے۔ اس کے بعد فرعون کے درباری کہنے لگے، یہ بڑا ٹپیکل ایک انداز ہے کہ فرعون، قرآن مجید نے پورٹری کیا ہے کہ فرعون ایک بادشاہ تھا، پہلے اسے اپنی بادشاہت پر اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ انیشیلی اس صورت میں ذکر ہے اس پارے کے اندر کہ فرعون کے درباریوں نے فرعون کو متوجہ کیا کہ ماشاء سلامت اتذر و موسیٰ و قومہ لیفسدوا فی الارض و یذرک و آلہتک، بادشاہ سلامت کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلی چھوٹ دیے رکھیں گے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور آپ کو اور آپ کے خداؤں کو نظر انداز کر دیں؟ فرعون بڑا کانفیڈنٹ تھا، انہوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم اس قوم کے جتنے بھی لڑکے ہیں ان کے لڑکے جنگ کے قابل ہیں، ہم ان سب کو قتل کرا دیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے، ایک تو وہ عورتیں ہمارے کام آئیں گی اور دوسرے وہ ڈی مورلائز ہوں گے، لہذا یہ بھی کر کے دیکھ لیا گیا۔ تو یہ دوسرا موقع تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے بنی اسرائیل پر تشدد ہوا فرعون کی طرف سے اور ان کے جتنے بھی لڑکے تھے وہ قتل کر دیے گئے۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش کے وقت شیرخوار بچوں کو، بالکل نوزائیدہ کو قتل کیا گیا، اب اسٹیج پر جو نوجوان تھے ان کو قتل کیا گیا۔ اس بات بیان فرمایا کہ ہم نے فرعون کی قوم کو متعدد آزمائشوں میں آزمایا اور جب بھی انہیں کوئی خیر ملتا تو وہ کہتے یہ تو ہمارا حق تھا، اور جب انہیں کوئی مصیبت آتی تو وہ کہتے کہ یہ موسیٰ کی نحوست ہے جو ہم پر آئی ہے، معاذ اللہ۔ اس کے بعد ذکر کیا گیا کہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم کوئی بھی نشانی ہمیں دکھا دو، ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر ان پر پے بپے اللہ کی نشانیاں آئیں، طوفان آئے، پھر ان پر جوؤں کا عذاب آیا، ٹڈیوں کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا۔ یعنی ہوتا کیا تھا، خون کا عذاب ہے تو وہ جدھر جاتے تھے سامنے خون ہی خون ہوتا تھا، ٹڈیوں کا عذاب ہے تو جہاں جو دروازہ کھولتے تھے سامنے ٹڈیاں ہوتی تھیں، وہ کوئی کپڑا اٹھاتے تھے اس میں ٹڈیاں ہوتی تھیں، وہ کوئی برتن کھولتے تھے تو اس میں ٹڈیاں ہوتی تھیں، پھر مینڈکوں کا عذاب آیا، اسی طرح ہر طرف مینڈک ہی مینڈک تھے، یعنی طرح طرح کے عذاب آئے۔ پھر کیا ہوتا، ہر مرتبہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، موسیٰ ذرا اپنے رب سے ریکویسٹ کرو نا کہ ہمیں اس عذاب سے نجات دلا دے، اور جب وہ عذاب ٹل جاتا تو پھر اپنے وعدے سے پھر جاتے، پھر اگلا عذاب آتا، پھر وہ حضرت موسیٰ کے پاس آتے، یہ سلسلہ جو تھا وہ جاری رہا۔ فائنلی اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا اور انہیں دریا کے اندر، سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر دریا پار کر گئے، انہیں نجات مل گئی۔ جب انہوں نے دریا پار کیا تو جو آگے علاقہ تھا اس میں انہوں نے دیکھا کہ قوم آباد ہے اور ان کے سامنے بت ہیں پڑے ہوئے اور وہ ان کی پوجا کر رہے ہیں، تو یہ ایسی ناہنجار قوم تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اجعل لنا الہن کما لہم آلیہ، موسیٰ جیسے ان کے خدا ہیں نا ہمارے لیے بھی کوئی خدا بنا دو تاکہ ہم اس کی عبادت کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جھنجھلا کر کہا اغیر اللہ ابغیکم الہن، کہ کیا بھلا میں خدا کے سوا کسی اور الہ کو چاہوں؟ وہو فضلکم علی العالمین، حالانکہ اس نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سرکردہ ساتھیوں کے ساتھ کوہ طور پر گئے اللہ تعالیٰ کے بلاوے پر، تاکہ ان کو تورات عطا کی جا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری میں جلدی فرمائی اور باقی ساتھیوں کو یہ کہہ کر کہ تم بھی میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، آپ پہلے کوہ طور پر پہنچ گئے۔ وہاں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دیدار کا تقاضا کیا کہ ربی ارینی انظر الیک، کہ ربا مجھے ذرا اپنا دیدار کرا دے، اس لیے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ لن ترانی، تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکو گے، ہاں میں اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر وہ پہاڑ میری تجلی سہ گیا تو پھر تم سمجھ جانا کہ تم بھی میرے دیدار کا تحمل کر سکو گے، لیکن جب اس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام شوق کے ساتھ گر گئے بے ہوش ہو کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر چلے گئے، پیچھے سے حضرت ہارون علیہ السلام کو انہوں نے اپنا خلیفہ مقرر فرمایا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کے کہنے کے باوجود، ان کے بار بار کے سمجھانے کے باوجود، ان کی قوم بت پرستی میں مبتلا ہو گئی، اور سامری نامی ایک شخص نے زیورات کو پگھلا کر گائے کی شکل کا ایک مجسمہ بنایا اور اس میں ایک خاص طرح سے سوراخ رکھے کہ جب ہوا گزرتی تھی اس میں ہو کی آواز آتی تھی۔ اس نے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام غلطی سے آسمان پر کوہ طور پر چلے گئے ہیں، اصل میں تمہارا خدا تو یہ ہے۔ بنی اسرائیل بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو انہوں نے حضرت ہارون کو بھی ڈانٹا کہ تم نے کیوں انہیں بچڑے کی پوجا کرنے دی، میرے پیچھے چلے آتے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کی، بھائی دیکھو مجھے خامخواہ ان لوگوں کے سامنے بے عزت نہ کرو، اصل بات یہ تھی کہ میں اس لیے ان سے نہ لڑا کہ قوم کے اندر تفریق پیدا نہ ہو جائے، اور یہ بڑی باریک ججمنٹ ہوتی ہے کہ قوم کے اندر تفریق نہ ہو، ان کے درمیان اتحاد رہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے، جو بیسک پرنسپلز ہیں ان پر کمپرومائز کبھی نہیں ہونا چاہیے، اور اگر بیسک پرنسپل پر بھی کمپرومائز کیا جائے گا، بنیادی نظریات پر بھی کمپرومائز کیا جائے گا ان پرسوٹ آف یونٹی، تو پھر نہ یونٹی ملے گی اور نہ انسان کے بنیادی تصورات انٹیکٹ رہ سکیں گے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کے بعد 70 سرکردہ افراد کو لے کر کوہ طور پر پھر حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ کے، اور وہاں پر جا کر معافی مانگی قوم کی طرف سے کہ ہم سے جو غلطی ہوئی ہے یہ ہمیں معاف کر دیں۔ جب وہ کوہ طور پر پہنچے تو ایک زلزلہ آیا اور اس زلزلے کی وجہ سے وہ سب لوگ بے ہوش ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اٹھایا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگی۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے اللہ ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھلائی لکھ دے، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ قَالَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اَصَابِي عَذَابِي اُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، جہاں تک میرے عذاب کا تعلق ہے کہ میں جسے چاہوں گا اس عذاب میں مبتلا کروں گا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، البتہ میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا، میں اسے لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے کہ جو مجھ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور میری آیات پر وہ ایمان لائیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، وہ کہ جو اس رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے، اس کا اتباع کریں گے، جس کو وہ اپنے ہاں لکھا ہوا پائیں گے تورات و انجیل میں، یعنی بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی پیروی کریں گے، وہ رحمت ان کے لیے خاص ہوگی اور وہ انہیں بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، اور انہوں نے دین کے نام پر جو توق اپنے گلوں میں ڈال رکھے ہوں گے اور جو بوجھ اپنے اوپر لاد رکھے ہوں گے انہیں اتاریں گے، اور ان کے لیے حلال چیزیں حرام کریں گے اور حرام چیزیں حرام کریں گے، اور آخر میں فرمایا فَالَّذِينَ آمنو، پس وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں گے بہی، اس نبی رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وعذروہ ان کی توقیر کریں گے، ونصروہ اور ان کے دست و بازو بنیں گے ان کے مشن میں، وتبعوا النور الذی انزل معہ اور اس روشنی کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل فرمائی گئی، یعنی قرآن مجید، اولئک هم المفلحون، تو وہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ یہ آیہ مبارکہ بڑی اہم ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان کر دیے گئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے کیا تقاضے ہیں۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ انہیں دل و جان سے اللہ کا رسول ماننا ہوگا، پھر ان کا اتباع کرنا ہوگا، ان کی عزت و توقیر کرنی ہوگی، اور اس نور کی پیروی کرنی ہوگی کہ جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں آپ کا دست و بازو بننا ہوگا۔ وہاں اس مشن میں، یعنی ان کا مشن کیا ہے؟ اللہ کے دین کو پورے قرہ ارضی پر غالب کرنا، یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلا مقصد تھا بنی اسرائیل کو فرعون کے پنجے سے نجات دلانا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے پورے قرہ ارضی پر اللہ کے دین کو غالب کرنا۔ تو اس مشن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو بننا، اس کے لیے اپنی جان کھپانا، اپنا مال خرچ کرنا، اپنے اوقات لگانا، اپنی صلاحیتیں کھپانا، یہ سب تقاضے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا، قل یا ایھا الناس، اعلان کر دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ کون سا اللہ؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین پر ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یحیی و یمیت، وہ زندگی دیتا ہے اور موت سے دوچار کرتا ہے، فآمنوا باللہ و رسولہ، پس مانو اللہ اور اس کے رسول نبی امی کو، الذی یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، و کلماتہ، اور اس کے کلمات کو مانتے ہیں، وتبعوہ، اور اس نبی رسول امی کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ یاب ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہدایت کا صرف ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نہ حضرت موسیٰ کی پیروی کی جا سکتی ہے، نہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کی، نہ حضرت داود کی، نہ حضرت سلیمان کی، اب ایک ہی ہیں جن کی پیروی کرنی ہے، اور وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 میں تاریخ بنی اسرائیل کا ایک اور اہم واقعہ بیان ہوا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ وہ اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق پہلے عبادت کے لیے، کانگریگیشن کے لیے، اجتماعی عبادت کے لیے جمعہ کا دن دیا گیا تھا، لیکن بنی اسرائیل نے حسب عادت اس میں تبدیلی چاہی کہ نہیں، ہمیں ہفتے کا دن چاہیے، تو انہیں ہفتے کا دن عطا کر دیا گیا، اس شرط کے ساتھ کہ اب تم پورا دن خاص کرو گے اللہ کی عبادت کے لیے اور کوئی دنیاوی کاروبار نہیں کر سکو گے۔ جیسے ہمارے لیے جمعے کی اذان سے لے کر جمعے کی نماز ختم ہونے تک کاروبار دنیاوی حرام ہے، اب ان کے لیے پورا دن ہو گیا۔ تب اس میں ذکر ہے ایک ایسی بستی کا کہ جو سمندر کے کنارے پر آباد تھی اور ان کا پیشہ ماہی گیری تھا، مچھلیاں پکڑنا تھا۔ اب ہفتے کے دن وہ مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی کچھ نہ کچھ سینس دیے، لہذا ہفتے کے دن وہ بالکل ساحل کے قریب آ کر اٹکیلیاں لیتی جس سے ان کے منہ میں پانی آتا۔ تو انہوں نے کہا، انہوں نے اللہ کے حکم کے ساتھ ایک ہیلا کیا۔ وہ ہیلا یہ تھا کہ اچھا، ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا تو ہم پر حرام ہے، لیکن مچھلیاں کو اکٹھا کرنا، ایک طرف کرنا تو حرام نہیں ہے، لہذا انہوں نے یہ کیا کہ ہفتے کے روز وہ سمندر کے ساتھ ساتھ، ساحل کے ساتھ ساتھ، بڑی بڑی کھائیاں کھود کر حوض بنا لیتے اور پانی کو ادھر لے آتے مچھلیوں سمیت، اور اتوار کے روز مچھلیاں پکڑ لیتے اور کہتے کہ ہم نے شریعت کا حکم نہیں توڑا۔ کچھ لوگ انہیں منع کرتے تھے کہ تم یہ حرکت نہ کرو، شریعت کا مذاق نہ اڑاؤ، اور کچھ ان کو منع کرتے تھے کہ کیوں منع کرتے ہو خامخواہ ان کو جنہوں نے بات تو ماننی نہیں ہے۔ اس کے جواب میں وہ تبلیغ کرنے والے کہتے تھے کہ بھائی دیکھو ہم کم سے کم اللہ کے حضور یہی کہہ سکیں گے کہ ہم نے اپنی سی کوشش کی ہے، اور ہمارے لیے وہ اللہ کے حضور ایک معذرت پیش ہو جائے گی، اور کیا جب کہ یہ باز آ ہی جائیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور وہ قوم کہ جو اس جرم میں مبتلا تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے بندروں جیسے بنا دیے، اور نجات صرف انہی کو ملی کہ جو انہیں روکتے تھے، اگرچہ ان کے روکنے سے وہ باز نہیں آئے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سرخرو ہو گئے اور انہیں کامیابی مل گئی۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف میں عہد الست کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمام روحوں کو پیدا کیا تو ان کی ایک اسمبلی اللہ تعالیٰ نے کال کی، اور تمام انسانوں کی ارواح کے سامنے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا، اور ان سے ایک سوال کیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو بلا شہیدنا، ان سب ارواح نے بیک زبان کہا کہ یس انڈیڈ، واقعی آپ ہمارے رب ہیں، رب العالمین، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام تقولو یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کل کو قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا، یا کل کو تم یہ کہنے لگو انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ شرک تو ہمارے پچھلے آبا و اجداد نے کیا تھا، وکنا ذریتم من بعدہم، اور ہم تو بس ان کی اولاد تھے، افتہلکنا بما فعل المبطلون، تو کیا ہمیں تو ہلاک کرے گا اس جرم کی پیدائش میں کہ جو اہل باطل نے کیا تھا۔ اس کے بعد ایک بہت اہم واقعہ بلام باورا کا زیر بحث آیا ہے کہ انہیں قصہ سناؤ قرآن مجید میں سے اس شخص کا جس کو ہم نے اپنی آیات سے نوازا تھا، فنسلخ منہا، تو انہوں نے تو اس شخص نے ان آیات کو اتار پھینکا، فاتبہ الشیطان، تو شیطان نے اس کا پیچھا کیا، فکان من الغاوین، اور وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ اب قرآن مجید کی گواہی دیکھیے، ولو شئنا لرفعناہ بہا، اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے اس کو بہت اونچا مقام دیتے، لیکن ولکنہ اخلد الی الارض، لیکن وہ زمین ہی کے ساتھ چمٹ گیا، یعنی جو انسان کی حیوانی زمینی خواہشات ہیں اس کی انہوں نے پیروی کی، وتبا ہوا ہو، اپنی خواہشات کی پیروی کی، تو کیا ہو گیا، وہ باوجود تورات کا بہت بڑا عالم ہونے کے، اس کی مثال دی گئی ہے تو اس کی مثال ایک کتے کی سی ہے کہ خواہ کتے کو دوڑاؤ تو بھی وہ ہانپتا ہے، اور نہ بھی دوڑایا گیا ہو تب بھی اس کا سانس لینے کا انداز ہی ایسا ہے کہ اس کی زبان باہر نکلی ہوتی ہے کتے کی، اور وہ یوں یوں سانس لے رہا ہوتا ہے جیسے ہانپ رہا ہو۔ تو فرمایا مثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث ذلک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، فقصص القصص لعلہم یتفکرون، تو لوگوں کو قصہ سناؤ تاکہ اس پر غور و فکر کریں۔ اس وقت کے آخر میں قیامت کا ذکر آیا ہے، یسالونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی، کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ کب قائم ہوگی، آپ ان سے اتنا کہہ دیجئے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، ولا یجلیہا، اور وہ اس کو ظاہر نہیں کہے گا، لوقتہا الا ہو، اور وہ اپنے سوا کسی اور کو اس سے مطلع نہیں کرے گا۔ سورۃ اعراف کے بعد اس بارے میں سورۃ انفال کا آغاز ہوتا ہے کہ بے شک مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، الذين يقيمون الصلاة، جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناهم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سورہ انفال میں غزوہ بدر پر تبصرہ کیا گیا ہے جس پر گفتگو انشاءاللہ دسویں پارے کے ضمن میں ہوگی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔
یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم و شفاء لما فی الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔